بس ہو گیا پورا. ایک حدیث باقی ہے انشاءاللہ جو اس ختم بخاری کے موقع پر ہوگی. وہ آخری حدیث باقی ہے, باب باقی ہے. ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو نہایت آسانی کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, خیر و برکت کے ساتھ, ہر فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے اس کتاب کے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے, بلکہ شکر کا ادنا سے ادنا درجہ بھی اس سے ادا نہیں ہوتا. اس لیے یہ کتاب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 562 صفحے کی ہماری زندگی اول اور 1128 صفحے یہاں پر ختم ہوتے ہیں. کتنی طویل کتاب, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آسانی کے ساتھ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی, ہم عاجز ہیں اس کا شکر ادا کرنے سے. جتنا زیادہ شکر ادا ہو سکتا ہے کر لینا چاہیے, زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے, کہ یہ شکر ادا کرنے کا سب سے ادنا مرتبہ ہے, اور قلب سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے, کہ شکر بالقلب بھی مطلوب ہے, اور سب سے بڑا مرتبہ شکر ادا کرنے کا وہ عمل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے جس مقصد کے لیے, اس کو اسی مقصد میں خرچ کرنا چاہیے. اگر غیر مقصد میں خرچ کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ناشکری ہوگی, کفران نعمت ہو. مثلاً کسی کو دنیاوی مال اللہ نے عطا فرمایا اور عطا فرمایا کارہائے خیر میں خرچ کرنے کے لیے, اب وہ کارہائے شر میں اس کو خرچ کرتا ہے, تو نعمت کے تو اس مال کی نعمت کی وہ ناشکری کر رہا ہے, اور اس کے بارے میں اس سے دریافت کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو وہ سرمایہ عطا فرمایا ہے جو اس دنیا کی تمام دولتوں سے اور تمام منصبوں سے اعلیٰ ترین ہے, یعنی علم دین کا اور خصوصاً علم حدیث کا سرمایہ جتنا بھی عطا فرمایا اس کا شکر ادا کریں زبان سے بھی قلب سے بھی, اور شکر ادا کریں در حقیقت اس پر عمل کرنے سے, کیونکہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کے لیے نہیں دیا, بلکہ اس کو امت میں پھیلانے کے لیے دیا ہے. اس لیے اس سرمایہ کو امت میں پھیلائیں, دین کو اور علم دین کو امت میں عام کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ آپ خود پڑھ کر آئے ہیں کتابوں کے اندر اور روایتوں کے اندر, تو اس کا ایک شکر تو ادا کرنا یہ ہے کہ اس کو ڈبے میں محفوظ کر کے نہ رکھیں, صندوق میں بند کر کے نہ رکھیں, بلکہ اذن عام اور سلائے عام ہونا چاہیے کہ خود بھی آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں دین کا, اور جو لوگ معلوم کرنے کے لیے آئیں ان کو بھی صحیح صحیح دین پہنچائیں. اگر ایسا نہیں کیا تو ظاہر بات ہے کہ اس نعمت کی ہم نے ناشکری کی, اور پھر یہ ہے کہ عمل کرنا چاہیے خود بھی اس نعمت پر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے. اس لیے عطا نہیں فرمایا کہ ہم اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر دیں, اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو بات عمل کرنے والا کہتا ہے اس میں کچھ اثر اور ہوتا ہے, اور جو بات غیر عامل کہتا ہے, فاسق و فاجر کہتا ہے, اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کی بات کے اندر اثر پیدا ہوگا عمل سے, آپ کی تعلیم کے اندر, تدریس کے اندر برکت اور نفع پیدا ہوگا عمل کرنے سے. میرے سامنے بہت سی مثالیں ہیں, کہ انہوں نے قرآن یہ عربی کتابیں پڑھی اور دورہ حدیث بھی پڑھا لیکن عمل نہیں کیا. کچھ دن تک تو انہیں یاد رہا, اس کے بعد بالکل بھول گئے. اور یہی مطلب ہے حضرت انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کے اس قول کا جو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بار بار سنایا کرتے تھے ہم سب کو, کہ جب بخاری شریف ختم ہو جاتی تو حضرت کشمیر رحمت اللہ علیہ نصیحتیں فرماتے تھے. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جاہلین, ان کا خطاب تھے جاہلین, اور ان کے مقابلے میں سب جاہل تھے. تو جاہلین اب تم چند منٹ کے بعد مولوی ہو گئے, اس لیے اس مولویت کی قدر کرنا. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کو دعوت دیتا ہے. اگر عمل اس کے ساتھ آ گیا تو علم بھی ٹھہر جاتا ہے بلکہ فائدہ مند ہوتا ہے, اور اگر عمل اس کے ساتھ نہیں آیا تو کچھ دیر تک انتظار کرتا ہے علم کے شاید عمل آ جائے, ورنہ پھر وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس تاریخ گھر کے اندر کیسے رہوں. عمل سب سے اہم ہے, اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. اور عمل سے مراد جیسا کہ آپ خوب جانتے ہیں صرف عبادات نہیں, بلکہ عمل جو ہے وہ تو پوری زندگی کو محیط ہے. اسی لیے دین اسلام زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے. جہاں تک ہماری برادری کا تعلق ہے اور ہمارا تعلق ہے عبادات کا, وہ کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہی رہتی ہے. لیکن ایک شعبہ ایسا ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی, بلکہ اب تو اس کے خلاف باقاعدہ تحریکیں چلنے لگی, اور وہ شعبہ ہے حضرت اصلاح باطن کا اور تزکیہ اخلاق. اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی عام طور پر. بعض مدارس ایسے بھی میرے علم میں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے, کہ جو اس سلسلے میں اس کے خلاف سرگرم ہیں اور اس کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے, بلکہ اس کو وقت کا ضائع کرنا کہتے ہیں. اپنے طلبہ کو وہ روکتے ہیں اس میں داخل ہونے سے. ایک دفعہ میں گلگت گیا, وہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا عبد القدوس صاحب, جانتے ہیں گلگت والے سب جانتے ہیں. وہ مجھ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے, 15 طالب علموں کو ساتھ لے گئے. بڑے اچھے عالم ہیں, مشہور ہیں. اور پھر مجھ سے کہا کہ آپ ذرا ان کو کچھ نصیحت کر لیں. پہلے تو میں نے عذر کیا کہ میں تو اس قابل ہوں نہیں, لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو پھر میں نے نصیحت شروع کی. اور میں نے اس کے نصیحت کے اندر, مجھے معلوم نہیں تھا اس سے پہلے, اس نصیحت کے اندر اسی شعبے کی طرف توجہ دلائی, پورے طریقے سے توجہ دلائی. 5 گھنٹہ میری نصیحت جاری رہی. جب میں فارغ ہوا تو حضرت مولانا نے مجھ سے فرمایا کہ آپ نے وہ بات کہی ہے یہاں, اور ان طلبہ کو وہ بات بتائی ہے کہ یہاں کے مدارس بالکل نہیں بتاتے بلکہ اس کے خلاف کرتے, حالانکہ یہ بہت ضروری تھی. اس وقت مجھے پتا چلا کہ ہیں کچھ مدارس ایسے, اس سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا. بہرحال یہ ایک شعبہ ہے, اس شعبے سے عام طور پر غفلت ہوتی ہے. ذرا سا یہ بتائیے کہ جس طریقے سے جھوٹ بولنا حرام ہے, کیا اسی طریقے سے تکبر کرنا حرام نہیں؟ جس طریقے سے چغلی اور غیبت حرام ہے اور ہم سب جانتے ہیں, تو کیا حسد حرام نہیں؟ یہ رذائل اور یہ خرابیاں جو قلب سے متعلق ہیں, یہ سب کے سب حرام ہیں اور ان کا ازالہ واجب ہے. اس واجب سے ہم غفلت اختیار کیے ہوئے, دنیا میں یہی طریقہ چلا ہے اور سنت اللہ یہی ہے کہ صرف کتاب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ معلم بھی نہ ہو. اور یہ ایسا مسلم اصول ہے کہ جس کو کافر بھی جانتے ہیں مومن بھی جانتے ہیں. اول سے لے کر آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے. صرف کتاب سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ معلم بھی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائے تو ساتھ میں اس کو معلم بھی دیا. صرف کتاب پر اکتفا نہیں فرمایا. قرآن کریم نازل فرمایا تو ساتھ میں معلم بھی عطا فرمایا. معلوم ہوا کہ صرف کتاب سے کچھ نہیں ہوتا, وہ کوئی مفید نہیں ہوتی, بلکہ معلم ہوتا ہے. اور معلم کے اخلاق و آداب کا اثر پڑتا ہے متعلم پر. اس سے بہت سی عبرتیں ہم سب کو حاصل ہو جائیں گی. جس درجے کا معلم ہوگا اسی طریقے کا وہ متعلم بھی ہوگا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن کریم ابو جہل کو دے دیا جائے کہ تو پڑھا دے تو اس کے تمام متعلم اور شاگرد ابو جہل ہی ہوں گے, اور اگر صدرہ شمس بازرہ وغیرہ کسی متقی عالم کو دے دیا جائے کہ وہ پڑھا دے تو اس کے تمام شاگرد جیسی ہوں. کیونکہ اثر پڑتا ہے. ہم اس سلسلے میں, یعنی اس شعبہ خاص کے سلسلے میں غفلت میں مبتلا. اگر ہمیں اس کی اہمیت کا علم بھی ہو جائے تو یہ سوچ لیتے ہیں کہ امام غزالی کی کتابیں دیکھ کر ہم سب کام کر لیں گے, تصوف کی فلا فلا کتابیں دیکھ کر ہم سب کام کر لیں گے. یہ دھوکہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. کتابوں سے کام نہیں بنتا, کتابوں سے فائدہ نہیں پہنچا. صرف کتابوں سے, کتابیں تو صرف راستہ دکھانے کے لیے, لیکن راستے پر چلانے کے لیے معلم چاہیے. کیونکہ سنت اللہ یہی, اسی طریقے سے وہ کتابیں دیکھنے سے وہ فن حاصل نہیں ہوگا, یعنی کام, یعنی فائدہ مند نہ ہوگا. فن تو آ جائے گا لیکن فائدہ مند نہ ہوگا جب تک کہ کسی آدمی کے پاس رہ کر اور اس کے ساتھ اسی خدمت میں بیٹھ کر حاصل نہ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک, ان میں سے ہر ایک اس فن کے اندر ماہر ہے اور کامل. آپ نظر ڈالیے, بخاری کے ہی اساتذہ کو لے لیجیے, مجھے تو نکال دیجیے کہ میں تو نالائق اور ناکارا ہوں. باقی جو میرے اساتذہ کرام ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے شیخ کامل تھے جتنے بھی, اور ان کے اساتذہ کرام ان سے بھی زیادہ. حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک یہی طریقہ رہا. جیسا کہ سند کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہو, حضرت شاہ صاحب سے لے کر شیخ الاسلام زکریہ انصاری تک, جو حافظ ابن حجر کے شاگرد ہیں, شیخ الاسلام زکریہ انصاری تک, شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ ہر ایک ان میں سے اپنے وقت کا شیخ کامل ہے اور اس فن کے اندر ماہر ہے. ان سے اوپر حافظ ابن حجر اگرچہ وہ شیخ ہیں لیکن اس فن میں وہ مشہور نہیں. ان سے اوپر چلیے زین الدین عراقی وغیرہ رحمہم اللہ, یہ سب کے سب اپنے وقت کے شیخ کامل ہیں. حتیٰ کہ بخاری کی سند آ جاتی, بخاری اس کی سند جہاں سے چلتی ہے, خود امام بخاری کیا کم آدمی, کم درجے کے آدمی تھے. ظاہری علوم میں تو سب مانتے ہی ہیں ان کو, باطنی علوم میں بھی ان کا بہت اونچا درجہ ہے. اگرچہ وہ اس وصف کے اندر خاص شہرت حاصل نہ کر سکے اس لیے کہ ان کے اوپر غلبہ تھا حدیث شریف کا, تو کوئی خاص وصف کوئی شہرت حاصل نہ کر سکے, حتیٰ کہ صحابہ کرام تک پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے تمام اساتذہ کرام نیچے سے لے کر آخر تک اس اپنے اپنے وقت کے شیخ کامل ہیں اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے کے لیے یا کسی فن کو سیکھنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے, بغیر وقت لگائے ہوئے کوئی کام آتا نہیں. آپ حضرات نے اتنا وقت لگایا علم حاصل کرنے میں, حدیث اور قرآن حاصل کرنے میں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن یہ دوسرا شعبہ جو ہے جس کو ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے, اس میں بھی تو کچھ وقت لگائیے. اتنا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ طالب علم جو ہوتے ہیں یعنی اہل علم, ان کی معمولی محنت اس فن تصوف میں بڑی کامیاب ہوتی ہے. ان کو مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا, ریاضتیں نہیں کرنا پڑتی, مشقتیں برداشت نہیں کرنا پڑتی, اور وہ چیزیں کہ جو اشغال کے اندر داخل ہیں حضرات صوفیہ میں, ان کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بہت جلدی اپنی منزل پر پہنچ جاتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, کوئی عالم آتا ہے اور آپ سے بیعت ہوتا ہے تو آپ بہت جلدی اسے خلافت دے دیتے ہیں, لیکن جب کوئی عامی آدمی آتا ہے تو برسوں تک آپ خلافت نہیں دیتے. فرمایا ہاں یہی بات, عالم جو ہوتا ہے وہ 10-12 سال تک خوب مجاہدہ کر کے آتا ہے, بس اس کو ذرا سی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, وہ رہنمائی کرتا کر دیتا ہوں منزل پر پہنچ جاتا ہے. لیکن عام آدمی جو ہے اس کو تو تھوڑا تھوڑا چلایا جاتا ہے, اس میں وقت لگتا ہے. تو آپ حضرات اگر اس کا ارادہ کریں گے تو اس میں وقت زیادہ نہیں لگے گا, بہت جلدی انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائیں گے. جب جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کی طرف آپ توجہ دیں. بہرحال یہ تو ایک بات آ گئی شکریہ کے طور پر, مجھے جو باتیں چند عرض کرنا ہے بطور نصیحت, اولاً وہ میں اپنے لیے کرتا ہوں پھر آپ کے لیے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم طالب علم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے, جیسا کہ ہر ایک شخص اس کو خوب جانتا ہے, الانسان والا نفسہ بصیرہ, خوب جانتے ہیں. نہ تو مالی حقوق کا خیال رکھتے ہیں الا قلیلا, نہ ہم کسی کی آبرو اور عزت کا خیال رکھتے ہیں الا قلیلا, نہ اور کسی بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں الا قلیلا. حالانکہ حقوق العباد حقوق اللہ سے زیادہ سنگین اور سخت ہیں, جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر یہ مضمون بارہا پڑھ چکے ہیں. اس لیے حقوق العباد کی طرف خصوصی توجہ دیں اور ان کی ادائیگی کا پورا پورا اہتمام کریں. اگر کوئی شخص حقوق العباد نہیں کرتا وہ کبھی بھی منزل تک اور نہیں پہنچ سکتا, کبھی بھی اسے وصول الی اللہ حاصل نہیں ہوتا. اگر حقوق العباد کو طلب کرتا ہے, شاید میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ حقوق 3 قسم پر ہیں. ایک ہے حقوق النفس, اور یہ ہم خوب ادا کرتے ہیں اپنے, اس میں تو مزید کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. دوسرے ہیں حقوق اللہ, اور کسی نہ کسی درجے میں ہم یہ بھی ادا کر لیتے ہیں. تیسرے ہیں حقوق العباد, ان میں جو کوتاہی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ اہمیت حقوق العباد کی ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ہی سامنے اسی بخاری کے اندر اسی سال کسی خاص موقع پر ایک حدیث سنائی جس کا کچھ حصہ وہ ابو داؤد شریف میں اور باقی حصہ جو ہے وہ طبرانی وغیرہ میں. وہ حدیث ہمارے لیے رہنما ہونا چاہیے حقوق العباد. خلاصہ اس کا اس وقت عرض کی دیتا ہوں. پوری حدیث تو آپ کو یاد رہی ہوگی کہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ کو بخار تھا اور مرض الوفات میں آپ مبتلا تھے, حضرت فضل بن عباس آئے عیادت کے لیے. انہوں نے دیکھا کہ آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے. آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد میں لے چلو. چنانچہ وہ مسجد میں لے آئے. یاد آ گئی یہ حدیث, اسے یاد رکھنا. وہ مسجد میں لے آئے, فرمایا کہ تم لوگوں کو آواز دے کر جمع کرو. انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کر لیا, پھر آپ نے ان کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہے تو مجھ سے وصول کر لے, مالی حق ہے تو وصول کر لے, اور کسی قسم کا حق ہے تو وصول کر لے, اس لیے کہ میں اللہ کے دربار میں بالکل صاف و پاک ہو کر جانا چاہتا ہوں. اور کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اگر میں اپنا حق طلب کروں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آپ ناراض ہو جائیں گے. قسم کھا کر فرمایا کہ ناراض ہونے کی بات نہیں, بلکہ دنیا کے اندر سبک جوشی اچھی ہے آخرت کے حساب سے. اور یہ فرمایا کہ پھر میں بعد میں بھی ایسی ہی مجلس میں جمع کر کے یہ بات کہوں. میں بہت مختصر بتا رہا ہوں, وہ حدیث تو یاد ہوگی. چنانچہ ظہر کی نماز ہوئی, پھر اس کے بعد آپ پھر ممبر پر بیٹھے اور یہی مضمون دہرایا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میرا ایک حق آپ کے اوپر ہے, فرمایا بیان کرو. انہوں نے کہا کہ فلا غزوے کے اندر آپ نے ناحق میری پشت پر ایک چھڑی مار دی. فرمایا کہ آؤ بدلہ لے لو, قصاص لے لو. چنانچہ وہ آئے, یہ ابو داؤد میں. انہوں نے عرض کیا کہ اس وقت میری پشت پر کوئی چادر وغیرہ نہ تھی. آپ کے پشت پر تو چادر تھی, میں روایت کو حذف کر رہا ہوں. میں نے بڑا لمبا قصہ ہے, اگرچہ اس کے اندر ایک راوی جو ہے وہ واضح وسع ہے, لیکن لمبا قصہ ہے. تو فرمایا کہ آپ نے پشت مبارک سے چادر اتار. اب وہ صحابی آئے اور آپ تیار تھے قصاص دینے کے لیے, انہوں نے قصاص بنا لیا. البتہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت سے چمٹ گئے اور بو سے لینا شروع کر دی. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے 3 درہم آپ کے اوپر ہیں. فرمایا کہ میں کسی مطالبہ کرنے والے کو قسم نہیں دیتا, لیکن یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 درہم کیسے کیوں ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک مسکین آیا اور کوئی چیز آپ کے پاس دینے کو نہ تھی, میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ 3 درہم اس کو دے دو. میں نے دیکھا, حضرت فضل سے آپ نے فرمایا کہ 3 درہم ان کو دے دو. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کون نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر بیت المال کے 3 درہم, یعنی آپ کے 3 درہم آپ کے بیت المال کے تھے. فرمایا یہ کیوں ہے کہ میں نے مال میں خیانت کر لی تھی, 3 درہم لے لیے. آپ نے پوچھا تم نے کیوں خیانت کی تھی, عرض کیا کہ میں بہت ہی مجبور تھا اور میں اپنی اصطلاح میں کہتا ہوں مضطر تھا. مضطر کے لیے تو جائز ہے نہیں ہے بتاؤ؟ کچھ نہ تھا میرے پاس, اس لیے مجبور ہو کر میں نے 3 درہم دے دی. آپ نے فرمایا حضرت فضل سے کہ ان سے 3 درہم لے کر بیت المال میں داخل کر. دیکھیے اسی طریقے سے آپ نے پھر خواتین میری یہی باتیں کہیں. کس چیز کا خیال رہا آپ کو؟ حقوق و لباس کا رہا ہے نہیں رہا؟ اور ہم حقوق و لباس سے ایسے مستغنی ہو گئے, ہر چیز کو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں, غیر کے مال کو اپنا مال سمجھ لیتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ مال وقف کے اندر ہم بہت ہی بے احتیاطی کرتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھ کر اور رقیق اور باطل تعبیریں کر کے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو حلال ہونے والا نہیں. جو حرام ہے وہ ہماری تعبیر باطل سے حلال تو نہیں ہو جائے گا. اس لیے حقوق و لباس کی طرف پوری توجہ کریں. آپ اتنے عرصے سے ورنہ کم سے کم پورے سال ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں, درسگاہ میں بھی, کمروں میں بھی اور دوسرے مواقع میں بھی. ہو سکتا ہے کہ کسی سے کچھ غلطی ہو گئی, اور غلطی ہونا بعید نہیں ہے, اس لیے بہتر ہوگا کہ آج کی اس آخری مجلس میں اپنے دلوں سے کینے کو صاف کریں جو ایک دوسرے کے خلاف, اور اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو خوش دلی اور کھلے دل سے اس سے معافی طلب کر لیں یا اس کا حق ادا کر لیں. اس وقت تو آسان ہے, لیکن جب منتشر ہو جائیں گے اور سب اپنے اپنے وطن چلے جائیں گے, اس وقت کوئی بات یاد آئی تو اس وقت تلافی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ بعض ساتھی وہ ہوتے ہیں کہ رخصت ہونے کے بعد عمر بھر نہیں ملتی اور نہ ان کا کوئی پتہ چلتا ہے. اس لیے جو کچھ بھی ہو چکا ہو گیا ہے اس پر تو خاک ڈالیں اور اس سے معافی طلب کریں اور اپنے آپ کو سبک جوش بنائیں. ہماری طالب علمی کا دور بہت ہی غلط قسم کی باتوں میں گزرتا ہے. ہماری اس زبان بد سے کوئی ہستی چاہے وہ اونچی ہو یا نیچی محفوظ نہیں رہتی. ہم ہر شخص کی آبرو ریزی کرنے میں بڑے بے باک ہوتے ہیں. بڑے بڑے علماء ہماری آبرو ریزی سے اور ہماری زبان درازی سے محفوظ نہیں رہتے, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ غیبت حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سب و شتم حرام ہے, نہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس شخص کی شان میں یہ کیا جائے گا اور وہ اللہ کا مقرب اور نیک بندہ ہے, کتنا ہی اس کے اندر گناہ زیادہ ہو. اس لیے کہ شخصیات کے اعتبار سے گناہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ایک شخص سے وہ عام مسلمان کی غیبت کرتا ہے, ٹھیک ہے حرام. دوسرا ہے وہ کسی عالم ربانی کی وہ کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, اس کا اس سے زیادہ گناہ ہوگا. کوئی ہے اللہ کے نیک ولی کی, مشہور ولی کی غیبت کرتا ہے, اور پھر پہنچ جائیے صحابہ کرام, حضرات انبیاء کرام پر, ان کی غیبتوں کا کیا حال ہوگا. ہم اس سلسلے میں حضرت بڑے ہی بے احتیاط, اور ہماری غیبتوں سے کوئی محفوظ نہیں. بڑے بڑے علماء محفوظ ہیں اور یہ غیبتیں ہم حق سمجھ کر کرتے ہیں. حالانکہ گناہ بھی کوئی حق ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں آخری درجے کی وہ بات ہے جو حافظ ابن حجر نے لکھی ہے, تو آخری درجے کی بتا رہا ہوں. اصل تو یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی طلب کریں. لیکن اگر ایسا مشکل ہو تو پھر حافظ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اس غیبت کا علم مغتاب کو ہو گیا تب تو معافی طلب کیے بغیر چارہ کار نہیں, اور اگر نہیں ہوا تو پھر استغفار, خوب استغفار, تو کم سے کم درجہ یہ. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے استغفار کریں. میں تو یہاں سے چلا تھا کہ حقوق العباد, حقوق العباد کی پورے طریقے سے ادائیگی یہ تصوف کے اندر شرط ہے. جیسا کہ وہ حضرات جانتے ہیں کہ جو اس سلسلے میں داخل ہوئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری طرح ادائیگی کریں, یہ شرط ہے اس سلسلے میں. اور یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ جو خلاف شرع ہو, بلکہ لازم ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ذرا اس کی طرف خصوصی توجہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات یہاں سے چلے جائیں گے, اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں گے, وہاں آپ کے سامنے فتنے آئیں گے, اور بہت فتنے آئیں گے, اور وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ہر ایک فتنہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گا کہ تم ہمارے پاس آتا. فتنوں کے اوپر میں نے خصوصیت سے بخاری شریف میں آپ کے سامنے کلام کیا ہے, جس کا خلاصہ یہ نکال دیا تھا کہ فتنہ اس کو کہتے ہیں, لا یعلم شر عاقبتہا فی اول امرہا حتی ینکشف بعدہ, حتی تنکشف بعدہ. شروع شروع میں کچھ پتہ نہیں چلتا, آدمی خیر سمجھ کے جاتا ہے, لیکن جب اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں تو اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں. لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے, عمرو ابن مادی کے رب کے شعر آپ پڑھ کر آئے تھے, جس کو امام بخاری نے امرؤ القیس کے اشعار کہا ہے, الحرب اول ما تكون فتیتا تسعى بزینتها لكل جهولی. یاد آ گئی ہے, اس کے اندر بھی یہ فتنے سے بچاؤ کی چیز. تو فتنے آپ کو کھینچیں گے, اور دین کے نام پر کھینچیں گے کہ دین یہ ہے, اس طرح اب تم پڑھ پڑھا کے اور عالم بن کے آؤ, اب دیکھو دین یہ ہے, یہ کام کرو, اور اس طرح کرو کہ دوسرے دین کے کام جو ہیں وہ بالکل معطل ہو جائیں. خدا کے لیے ایسے فتنوں سے بچنا. میں نے شاید آپ کے سامنے نہیں, مسجد میں ایک دفعہ بیان کیا تھا ابھی حال ہی میں, اور شاید میری آخری ہی مجلس تھی, کہ اسلام نام اعتدال کا. یاد آ گیا حضرت؟ اور میں نے بھی عرض کیا تھا کہ علماء دیوبند کا مسلک اعتدال ہے. اعتدال کا مطلب آپ جب سمجھ گئے تو اس مجلس میں, اس وقت اس کے بیان کرنے کا وقت بھی نہیں. ہر چیز میں اعتدال. اس وقت میں نے شاید دلائل بھی اس کے کچھ دیے تھے قرآن و سنت سے. علماء دیوبند کا مسلک ہے اعتدال, افراط و تفریط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انتہا پسندی ہو یا بالکل ہی ڈھیل ہو, بلکہ درمیان میں رہے. اور یہی اسلام کا مزاج بھی, اس کو پیش نظر رکھیں. فتنے تو آپ کو بلائیں گے اور چاروں طرف سے بلائیں گے. اب آپ کا کام ہے کہ پورے طریقے سے ان فتنوں سے محفوظ ہو جائیں. فتنوں سے محفوظ ہونے کے لیے میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, ان شاء اللہ اس نسخے پر عمل کر کے آپ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ ایسے دینی فتنوں کے اندر آپ کو چاہیے کہ مسلک علماء دیوبند کو مضبوطی سے پکڑ لیں, ان شاء اللہ کوئی فتنہ آپ کے پاس نہیں. فتنہ آپ کو کھینچے گا نہیں, کھینچے گا تو صحیح, لیکن کامیاب ہو. علماء دیوبند کے مسلک کو نہایت مضبوط اس وقت فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے. اور اگر علماء دیوبند کے مسلک کے کچھ رجال موجود ہیں تو ان کی پناہ حاصل کر ہر فتنے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اس وقت ہمارے ملک میں خصوصیت سے اور دوسرے ملکوں کے اندر عام طریقے سے وہ تحریکات اور تنظیمیں چلی ہوئی ہیں جو فتنوں کی دعوت دیتی ہیں. دعوت یہ نہیں دیتی بلکہ ہاتھ پکڑ کے لے جاتی. اگر کہیں ایسی مجبوری ہو جائے اور شرکت کیے بغیر چارہ کار نہ ہو, یعنی بدنی طور پر صرف ایک آدھ مجلس میں شرکت کیے بغیر چارہ کار نہ ہو, تو دل سے برا سمجھتے ہوئے آپ شرکت کر لیں, انشاءاللہ وہ فتنہ دل پر نہیں آئے گا اور آپ محفوظ ہو جائیں گے. فتنوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں. میں نے اس کی ترکیب آپ کو بتا دی کہ علماء دیوبند کے مسلک کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے طریقہ کار کو بھی دیکھ لیں, بس اس کو اپنا لیں, انشاءاللہ آپ ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں. پھر یہ کہ آپ حضرات فارغ التحصیل تو ہو گئے, اللہ تعالیٰ علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے, لیکن اپنے اپنے وطن جانے کے بعد آپ نمونۂ اصلاح بن جائیں تو پھر آپ کا علم بھی مؤثر اور نافع ہوگا اور آپ کی ذات بھی مؤثر اور نافع ہوگی. نمونۂ اصلاح بن جائیے, یعنی جو عبادات مشہور ہیں ہر مومن جانتا ہے, پابندی کے ساتھ سختی کے ساتھ ان عبادتوں پر عمل کیجیے. یہاں تو خیر چل جاتا ہے, یہاں پر تو تھوڑا بہت ڈھیل چل جاتا ہے, لیکن وطن جانے کے بعد اس کے خلاف نہ کیجیے. مثلا مسجد کے اندر آپ تکبیر اولا کی نیت سے پہلے سے جا کر بیٹھے, آپ اس کا اثر دیکھیں گے. اگرچہ نیت نہ کریں اس کی, آپ تو اللہ کی رضا کے لیے تکبیر اولا حاصل کرنے کی فکر کریں, لیکن آپ اس کا اثر یہ دیکھیں گے کہ کچھ آپ کے جو وطن کے لوگ ہیں رفتہ 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 آپ کے قریب ہو جائیں گے اور آپ کی باتیں سنیں گے اور آپ کی بات کا اثر لیں گے. دین اس سے زیادہ زیادہ وسعت کے ساتھ پھیلتا ہے. اور اگر بالکل آزادانہ زندگی گزاری خدا نہ کرے تو پھر آپ کا علم کا بھی کوئی اثر نہ ہوگا, آپ کی ذات کا بھی کوئی اثر نہ ہوگا. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے اساتذہ کرام کو اور اپنے ادارے کو بدنام نہ کریں, بلکہ جہاں بھی جائیں جہاں بھی رہیں وہاں پر دیکھنے والے دیکھ کر کہیں کہ بھئی اچھے ادارے سے پڑھ کر آیا ہے اور اس کے اساتذہ کرام بھی بہت اچھے اور اونچے درجے کے لوگ, نیک نامی کا سبب بن جائیں, بدنام نہ کریں. اس کی طرف بھی توجہ کریں, کیونکہ گھر جانے کے بعد پرانے دوست مل جاتے ہیں اور وہ اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں. آپ یقین رکھیے کہ وہ آپ کو ضلالت کی طرف بلا رہے ہیں. آپ کو اللہ نے جو روشنی اور ہدایت عطا فرمائی ہے اس کو کسی حال میں نہ چھوڑ. ایسے ہی اپنے اوقات کو برباد نہ کیجیے, وہاں بھی اپنے علم کو صندوق میں بند کر کے نہ رکھیے گھر جا کر, بلکہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو اس طریقے سے عام لوگوں میں یا خاص طلبا اپنے علم کی اشاعت اور تبلیغ کیجیے. کم سے کم درجہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں میں درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو جائے, عام مسلمانوں کے اندر واعظ اور تقریر اور بیان کا سلسلہ شروع ہو جائے, اور یہ واعظ اور تقریر اور بیان اپنے گھر سے شروع کیجیے, اس کا اثر بہت ہوگا. وانذر عشیرتک الاقربین, یہ صرف آپ کے لیے حکم نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ ہر مولوی کے لیے حکم ہے، اگرچہ کسی نے لکھا نہیں لیکن یہ قواعد کے خلاف بھی نہیں، ہر مولوی کے لیے، ہر مبلغ کے لیے حکم کہ گھر والوں سے ابتدا کر. اس لیے گھر والوں کی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ قصہ تو آپ نے پڑھائی ہے بخاری شریف میں کہ جب حضرت ابن مسعود نے خاص قسم کی عورتوں پر لعنت بھیجی، یاد آ گیا وہ قصہ ہے کہ واصلہ، مستوصلہ اور فلاں اور فلاں. تو ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ آپ جس چیز پر لعنت دے رہے ہیں آپ کے گھر والے تو یہ کام کرتے ہیں، فرمایا جا کر دیکھ لو. وہاں جا کر دیکھا تو وہاں نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا. آ کر اعتراف کیا اس نے، معلوم ہے گھر والوں کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات سنیں یا نہ سنیں اور عمل کریں یا نہ کریں. تو انذر عشیرتک الاقربین یہ ہر مولوی کے لیے ہے میری نظر میں، ہر مبلغ کے لیے. اور اصلاح کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، والدین کی اصلاح کا طریقہ اور ہے، بیوی کی اصلاح کا طریقہ اور ہے، بھائیوں کی اصلاح کا طریقہ جدا ہے، اولاد کی اصلاح کا طریقہ جدا ہے. آپ جب اس فن کے اندر داخل ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، لکھی ہوئی تو ہے سب جگہ لیکن معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ. والدین کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ان کی اصلاح کا طریقہ دوسرا ہے جو آپ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ غور کریں گے تو معلوم بھی ہو جائے گا. لے بھائی گھنٹہ تو ہو گیا، اب کیا کروں، کل کے لیے رکھ دو. اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اچھا حضرت، کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کچھ مزید عرض کر دوں گا، ان نصیحتوں کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالیں گے، اس وعدے کے پورا کرنے کے لیے آج پھر حاضر ہو گیا، اور شاید بعد میں بھی کبھی حاضر ہو جاؤں. اس لیے کہ مجھے کل معلوم ہوا کہ آپ آج رات میں مطالبہ کیا تھا اس بات کا کہ کچھ واقعہ کربلا کے سلسلے میں عرض کروں، حالانکہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں ایک دفعہ، مگر بہت مختصر، تو اس کے لیے مستقل وقت انشاءاللہ دے دوں گا آپ کو دو چار دن میں، تو پھر حاضر ہو جاؤں گا. آپ کو مجھے بس حضرت فاروق اعظم کا وہ قول جو آپ کے سامنے میں عرض کر چکا ہوں، لیکن وہ سرسری انداز میں تھا، اسی کو موضوع بنا کر عرض کرنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بقیت عمر المؤمن لا قیمت لہ. الہامی الفاظ ہیں، بقیت عمر المؤمن لا قیمت لہ، یدرک فیہ ما فاق، ویحیی فیہ ما امات، ویبدل اللہ سیئاتہ حسنات. یاد ہوگا آپ کو میں نے ایک دفعہ اس کو ذکر کیا تھا، لیکن بس ایسی سرسری انداز میں ذکر کر کے میں نکل گیا تھا، بس اسی کو اس وقت موضوع بنانا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی عمر جتنی گزر چکی ہے گزر چکی، اور وہ اچھی گزری یا بری گزری ہر شخص خود جانتا ہے، لیکن باقی ماندہ عمر جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، جیسا کہ بالکل ظاہر ہے. باقی ماندہ عمر کے اندر کیا کیا کام کرنا چاہیے، اس کو حضرت فاروق اعظم نے بیان کر دیا کہ یحیی فیہ ما امات، تو سابق زندگی اور گزشتہ زندگی میں جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب کو وہ پورا کرے، یعنی یدرک فیہ ما فات، جو سابق زندگی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو وہ پورا کرے، اور وَيُحْيِي فِيهِ مَا أَمَاتَ، گزشتہ زندگی میں جو کچھ بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، گزشتہ زندگی میں جو کچھ بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، اس زندگی کو پھر درست کرے. احیاء سے مراد ہے درست کرنا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیں گے، اور یہ قرآن کریم میں وعدہ ہے. آنے والی عمر کو کس طرح گزارنا چاہیے اس قول کے اندر آ گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری گزشتہ زندگی بہت سی غلطیوں، لغزشوں، کوتاہیوں اور گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ بھئی بعد میں کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں اصلاح کر لیں گے. انسان کی یہی فطرت ہے کہ وہ اس کے اندر تاخیر کرتا ہے، تسویف کرتا ہے، حالانکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ زندگی پر کوئی اعتماد نہیں. آج بھی ختم ہو سکتی ہے، کل کو بھی ختم ہو سکتی ہے، بعد میں بھی ختم ہو سکتی ہے. لہذا جو کچھ بھی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، فوری طور پر ان تمام کوتاہیوں سے پہلے تو توبہ نصوح کرنا چاہیے. توبہ نصوح آپ پڑھ کر آئے ہیں کتابوں کے اندر اور قرآن کریم کے اندر، اس سے بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، اس لیے کہ توبہ نصوح جو ہوتی ہے یہ مکفر سیئات ہوتی ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ، توبہ نصوح کے بعد یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اگر خالص توبہ کی ہے اور صحیح طریقے سے توبہ کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمام سیئات کو معاف فرما دیں گے، اور آگے پھر وعدہ فرما وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جنت میں دخول سے مراد یہاں پر دخول اولی ہے، ورنہ دخول بعد میں یہ تو ہر عاصی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما لیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین تحفے عطا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج. یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی. ان میں سے ایک تحفہ تو ہے نماز کا، یعنی صلوات خمس کا، کہ صلوات خمس کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صلوات خمس سے مراد کیا ہے اور کن شرائط کے ساتھ، کن آداب کے ساتھ اور کن سنن کے ساتھ ان کو ادا کرنا چاہیے. یہ ایک تحفہ ہے اللہ رب العزت کی جانب سے. دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول سے آخر تک، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک تحفہ ہے، اور تحفے کی قدر و قیمت وہی شخص جانتا ہے کہ جو تحفے کی حقیقت سمجھتا ہوں. جتنی عظیم ہستی کے ساتھ، ہر ہستی کی جانب سے تحفہ ہوگا اتنا ہی عظیم وہ تحفہ شمار کیا جائے گا. اور تحفہ دیا جا رہا ہے کس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ رب العزت کے بعد آپ کا ہی مرتبہ ہے. تو اس تحفے کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں کہ جو اس کی حقیقت سمجھتے ہیں. اور تیسرا تحفہ یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کی امت میں سے جو گناہگار ہوگا اس کو میں ضرور جنت میں داخل کروں گا. روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ فرمایا اور اس کا عدل اسی کا متقاضی ہوا کہ عاصی کو جہنم میں سزا کے طور پر داخل کیا جائے تو وہ تو داخل ہوگا, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان سب کو نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. کل ہی آپ نے روایتیں پڑھی ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آخری لفظ اس کے اندر یہ آیا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا یعنی اس کے ساتھ کوئی خیر کا عمل نہیں ہے تو اس کو بھی آخر میں نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کل یہ روایت پڑھ کر آئیں گے. لہٰذا یہ تین تحفے اللہ نے عطا فرمائے عاصی کے لیے. اس روایت کے اندر بھی یہی آ گیا کہ وہ بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا. اس لیے اثار وجود خلقین جناتین تجری منتہا کے حل انہار میں دخول اولی مراد ہے. تو دخول اولی کی کوشش کرنا چاہیے. قرآن کریم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ توبہ نسو کر لو, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے تمام گناہوں کو بھی اور داخل فرما دیں گے جنت کے اندر, یعنی دخول اولی حاصل ہو جائے گا. اور دخول اولی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آخر جنت میں دخول اولی ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے, جیسا کہ حضرات صحابہ کرام کے لیے جنت میں دخول اولی موعود ہے کہ ان کو دخول اولی حاصل ہوگا, اور جو ان کی تابع داری اور پیروی کریں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ حاصل فرما دے گا. حضرات صحابہ کرام سے بھی معصیت کا صدور ہوا ہے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, لیکن ان کی معصیت باقی نہیں رہی. یا تو انہوں نے توبہ نسو کر لی, یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات زیادہ ہیں اور سیئات بہت کم ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے. بہرحال ان کو دخول اولی حاصل ہے اور موعود ہے. اسی طریقے سے جو ان کی پیروی کرے گا اس کو بھی اس کے لیے بھی موعود ہوگا. تو جنت کا دخول اولی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے باقی ماندہ عمر میں, جس کا طریقہ اس روایت کے اندر آ گیا, اس قول کے اندر آ گیا. وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے لفظیں خطائیں اور گناہ کچھ صادر ہوئے ہیں ان سب کی تلافی کرے, اور جن اعمال کے اندر اس نے کوتاہی کی تھی گزشتہ زندگی میں ان اعمال کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا شروع کرتے ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم کے قول کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا, اور یہ ہمارے لیے ایک رہنما اصل ہے, اصول ہے رہنمائی, کہ ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے. بہرحال یہ تو فاروق اعظم کے قول سے متعلق تھا. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا شمار کون سی جماعت میں اور اس جماعت کی خصوصیات کیا ہیں. اگر وہ خصوصیات ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہمارا شمار اس جماعت میں ہے, اور اگر وہ خصوصیات خدا نہ کرے ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ اس جماعت میں ہمارا شمار نہیں ہوگا. ہمارا شمار ہے اہل علم کی جماعت میں, اور یہ سب جانتے ہیں, حتیٰ کہ عام مسلمان بھی جانتے ہیں. ہمارا شمار ہے صالحین کی جماعت, اور یہ بھی بالکل واضح ہے. اور ہمارا شمار ہے متقین کی جماعت, اور اس کے اندر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ہم سب کا شمار ہے حضرت قانتین اور خاشعین کی جماعت ہے, اور اس کے اندر بھی کوئی شک و شبہ نہیں. قانت کے معنی بھی آپ جانتے ہیں, خاشع کے معنی بھی آپ جانتے ہیں. تو ہمارا شمار اتنی عظیم جماعت کے اندر ہے. یہ عظیم جماعت کچھ خصوصیات رکھتی ہے. وہ خصوصیات یہ ہیں کہ اس جماعت کے افراد کی ظاہری حالت بھی سنت کے مطابق اور باطنی حالت بھی سنت کے مطابق ہوتی ہے. یہ میں نے خلاصہ عرض کر دیا. ظاہری حالت سنت کے مطابق ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اپنی وضع و خط میں، لباس میں، پوشاک میں، رفتار میں، گفتار میں، کام میں، شرب میں، عقل میں اور شرب میں، اور اسی طریقے سے دوسرے اعمال اور دوسرے شعبے ہیں زندگی کے، ان سب میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ سنت پر وہ عمل کریں. تو ظاہری حالت سنت کی ہوتی ہے اور باطنی حالت بھی سنت کی ہوتی ہے. ہم میں سے بعض وہ ہوتے ہیں، اللہ نے محفوظ رکھا ہے آپ حضرات کو، کہ اپنی ظاہری حالت کو بھی اس سنت کے مطابق بنانا گوارا نہیں کرتے. چنانچہ ان کے سروں کے بال جو ہوتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں، بال ہوتے ہیں وہ کہ جو صرف سنت کے اتباع میں رکھتے ہیں. ان کی داڑھی اور ان کی لہیا کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. اور یہ اہل علم کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اس خاص جماعت کے لیے، حتیٰ کہ اس کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے اور اس کے لیے پھر سزائیں دینا پر تجویز کرنا پڑتی ہیں. ایسے ہی لباس کے اندر بھی بعض ہم میں سے وہ ہوتے ہیں کہ جو سادہ لباس چھوڑ کر اور سنت والا لباس چھوڑ کر دوسرا لباس اختیار کرتے ہیں، اور اس میں وہ دنیا کا فخر سمجھتے ہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو ایسا لباس تو اختیار نہیں کرتے جو بالکل یہ کفار کے لیے اور قصا کے لیے ہے، البتہ وہ اس لباس کو کہ جو صالحین کا لباس ہے پسند نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں سنت کے خلاف ہیں. اور جب تک اپنا ظاہر سنت کے مطابق نہ ہوگا اس وقت تک ہم اس جماعت کی خصوصیات سے محروم رہیں گے. آپ کے سامنے یہاں سے جانے کے بعد بہت سی چیزیں آئیں گی، یعنی فتنے آئیں گے، جیسے کل میں نے بتایا تھا. ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنی وضاقت اور اپنا لباس اور پوشاک یہ موجودہ زمانے کے مطابق کر لیں، اپنی شکل و صورت موجودہ زمانے کے مطابق کر لیں. آپ کے یہاں تو یہ خیر یہ بات نہیں ہے، لیکن اس کراچی کے اندر اور شہروں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جس شخص کی داڑھی ہوتی ہے اس کو نکاح کے لیے کوئی قبول نہیں کرتا. جس شخص کا لمبا کرتا ہوتا ہے اور وہ صالحین والا لباس ہوتا ہے اسے نکاح کے لیے بھی قبول نہیں کرتا. بڑی پریشانیاں ہوتی، حتیٰ کہ بعض ضعیف ایمان یہ کرتے ہیں کہ اپنے لباس بھی بدل لیتے ہیں، پوشاک بھی بدل لیتے ہیں اور اپنی شکل و صورت بھی بدل لیتے ہیں تاکہ نکاح ہو جائے. اسی کے ذیل میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ انما الاعمال بالنیات، آپ پڑھ کر آئیں. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے کہ جو سنت کے مطابق تو بال رکھ لیتے ہیں لیکن ان کی نیت دوسری ہوتی ہے کہ موجودہ زمانے کی روش کے موافق ہو جائیں. تو آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیجیے کہ اگر سنت کے مطابق بال رکھ کر کے اسی نیت سے، تب تو وہ مصاب ہوگا اور اس کو اجر و ثواب ملے گا. اور اگر وہ اپنی دنیا کی موافقت میں سنت والے بال رکھے گا تو آپ خود بتائیے کہ اس پر اجر و ثواب مل جائے گا کہ یہ اتباع سنت میں داخل ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ اتباع سنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک مرتبہ کسی شخص نے مجھ سے پوچھا کہ ہم اس طریقے کے بال رکھتے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا بھائی اس کا معاملہ تو نیت کریں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ ہم پر اعتراض نہ کریں اس لیے ہم یہ بال رکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اگر نیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس قسم کے بال رکھے ہیں تو ثواب ہی ثواب. تو نیت کے اوپر معاملہ ہوتا ہے. ظاہری وضع قطع جس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کر دی، یہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طریقے سے باطنی اطوار اور عادات و اخلاق بھی کوشش کرنا چاہیے حتی الامکان کہ وہ سنت کے مطابق ہو جائے. تب جا کر ظاہری اور باطنی خصوصیات اس جماعت کی ہمیں حاصل ہو جائیں گی. باطنی خصوصیات میں سے کون کون سی چیزیں ہیں آپ کے سامنے عرض کروں گا, تھوڑی سی تفصیل تو آپ ناراض ہو جائیں گے, اس لیے کہ بعض علاقوں میں اس کے خلاف ہوتا ہے. مثلا باطنی خصوصیات کے اندر ایک یہی ہے کہ کسی مسلمان سے کینہ, دشمنی اور عداوت نہ رکھے, اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور ہر شخص جانتا ہے, اس لیے کہ بغض و عداوت اور کینہ اور حسد سے حدیث شریف کے اندر ممانعت آئی, اور اس کا تعلق ہے باطن سے. اگر دشمنی, کینہ اور عداوت ہے تو ظاہر بات ہے کہ باطنی خصوصیت سے ہم محروم ہو گئے. اعلی حاضر باطنی خصوصیات میں سے عدم کبر, تکبر نہ کرنا, یہ بھی باطنی خصوصیات میں سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا حال آپ کو معلوم ہے, تواضع ضد ہے تکبر کی. تواضع کا حال آپ کو معلوم ہے, حالانکہ آپ اللہ کے پاس سب سے بلند مرتبے پر, لیکن تواضع آپ کی شان تھی, تواضع آپ کی عادت تھی, تواضع آپ کا خلق تھا. احادیث کے اندر یہ تمام چیزیں آپ پڑھ کر آئیں. اہل علم کے اندر حضرت, جیسا کہ میں نے کسی مجلس میں بیان نہیں کیا تھا, حضرات محققین کے قول کے مطابق دو چیزیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں, دو رزیمے سب سے اہم ہوتے ہیں اور عظیم ہوتے ہیں, ایک ہے تکبر اور ایک ہے حسد. یہ اہل علم کی خاص چیز ہے. آپ غور کریں گے تو آپ کو بالکل واضح طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تکبر اہل علم کے لیے ہوتا ہے. بڑے بڑے حضرات علماء کرام جو اپنے مشائخ کی خدمت میں سال ہا سال رہے, تکبر ان کے اندر بھی رہتا تھا, حتیٰ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اب بھی ہم غور کرتے ہیں تو تکبر کا شائبہ اور تکبر کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے قلب میں موجود ہے. اس لیے کہ تکبر جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تکبر پیدا ہوتا ہے علم سے. ہماری سب کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل مسلمان ہمارے سامنے آ جائے, فوراً ایک دل کے اندر ابا پیدا ہوئی ہوتا ہے, نہیں ہوتا بتائیے, اور فوراً ہی یہ خیال بھی دل میں آئے گا کہ یہ میرے پاس کہاں سے آ گیا, میں تو اس سے اونچا ہوں, یہ کیوں آیا میرے پاس. یہ ایسی چیز ہے کہ جو تقریباً ہر عالم کو پیش آتی ہے. علم وہ خزانہ ہے جو کبھی زائل ہونے والا نہیں, بلکہ اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے, بشرطے کہ اس کے ساتھ عمل بھی ہو اور بشرطے کے ساتھ علم کا حصول بھی. یہ وہ خزانہ ہے, ایسا خزانہ دنیا میں کہیں نہیں, کسی کے پاس نہیں, صرف اہل علم کے پاس. اس لیے کہ دنیا کے جو خزانے ہیں ان میں سب سے بڑا خزانہ مال و دولت کو سمجھا جاتا ہے, اور مال و دولت رکھنے والے بھی تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے کہ مال و دولت کی فراوانی یہ بھی سبب تکبر ہے. لیکن میں تو اہل علم کے جماعت میں ہوں, اہل علم کے لیے جو سب سے زیادہ مضر چیز ہے وہ یہی ہے جو تکبر کہنا ہے. علم کے ساتھ ساتھ یہ تکبر آتا ہے. اسی تکبر کا ایک اسی تکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حق بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور اس میں تاویلات کرتا ہے. مشکات شریف کی حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ تکبر کیا چیز ہے تو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, آپ نے فرمایا غم کن ناس والاباؤ عن الحق. دو چیزیں بتائیں یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, ایک تو لوگوں کو حقیر سمجھیں, دوسرے حق بات کا انکار کر دیں. قرآن کریم میں کافروں کے لیے استکبار کا کثرت سے لفظ آیا ہے, شیطان کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا مراد نہیں بلکہ حق بات سے انکار کر دینا مراد. تو اہل علم کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی تذلیل سمجھتے ہیں اس بات میں کہ وہ کسی حق بات کا اقرار برملا کر لیں. اگر یہ بات نکل جائے تو پھر میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ مناظرہ بازی سے پھر آدمی پھر وہ عالم اجتناب کرے گا, وہ مناظرہ نہیں کرے گا. کیونکہ مناظرے کی ایک اصل یہ بھی ہے جیسا کہ رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فریق مخالف کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے اور سرد کیا جائے, یہ بھی ایک اس کا اصول. اب چاہے وہ فریق مخالف حق بات کہہ رہا ہو تو اس اصول مناظرہ کے اعتبار سے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو ابا عن الحق ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اس لیے حضرات مشائخ ہمارے مناظرے سے گریز کیا کرتے تھے, اپنی جوانی کے زمانے میں وہ کر لیتے تھے, لیکن جب ان کو رجوع اللہ کامل طریقے سے نصیب ہو جاتا تھا تو پھر وہ اس سے گریز کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مناظرے سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا. دوسری جماعت کے لوگ تو منتظر تھے اسے. اس زمانے میں مولانا احمد رضا خان صاحب موجود تھے, حیات تھے. انہوں نے اخبار میں اعلان دے دیا کہ میں مولانا تھانوی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسی چیزوں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جب اس اعلان کے علم دار العلوم دیوبند میں ہوا تو وہاں پر رئیس المناظرین جن کا نام تھا مولانا مرتضی حسن, مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمہ اللہ, وہ موجود تھے. حضرت نے تو انکار کر دیا کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا. مولانا مرتضی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے گئے تھانہ بھون اور حضرت سے جا کر عرض کیا, وہ حضرت کے ساتھیوں میں سے تقریبا حضرت سے عرض کیا کہ اس نے چیلنج دیا ہے, اعلان کیا ہے مناظرے کا, آپ مناظرہ کر لیجیے. فرمایا کہ میں نہیں کر سکتا. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا فرمایا کہ ہاں ایک شرط کے ساتھ کرتا ہوں, وہ شرط یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی حق بات کہہ دی تو میں اسی مجلس میں سب کے سامنے اس کو قبول کر لوں گا. کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا. رئیس المناظرین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو شکست ہے. دیکھیے آگے وہ یہ بات نہیں آئی. فرمایا پھر میں بھی مجبور ہوں, میں نہیں کر سکتا. خیر ان حضرات نے نکالا اس کا راستہ کہ اس اعلان کے جواب میں یہ اعلان کیا کہ پہلے مولانا تھانوی کے شاگردوں سے مناظرہ کر, اس کے بعد ان کی طرف جا. لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ تھا, اس لیے ان کے شاگرد بڑے عظیم تھے اور مولانا مرتضی حسن صاحب خود یہ بھی رئیس المناظرین ہیں ہمارے. بہترین مناظرہ کیا کرتے تھے اور کبھی اللہ نے ان کو شکست نہیں دی، ہمیشہ کامیاب تھے. بہرحال یہ دیکھیے ایوان الحق، ایوان الحق جو ہے یہ تکبر ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ وصف پایا جاتا ہو کہ تکبر کی وجہ سے ہم حق بات کو قبول نہ کریں. حالانکہ مومن کی شان یہ ہے جب تو اس کے اندر تکبر نہ ہو کہ حق جہاں سے بھی آ جائے، جس طرف سے بھی آ جائے، اسے قبول کرے. تو یہ ایبا عن الحق تکبر کے اندر داخل ہے. یہ علم کی وجہ سے پیدا ہوا. آپ حضرات کو تو میں نہیں کہتا، لیکن جب میں چھوٹا بچہ تھا اور درس نظامی کے اندر داخل ہو گیا تھا، بلکہ ابھی تک درجہ ریاضی میں تھا، تو کہ 10-11 سال کی عمر ہوگی، فارسی پڑھتا تھا، تو ایک صاحب نے جو کالجوں میں پڑھنے والے تھے مجھ سے کہا کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ میں نے کہا گلستان. کہنے لگے آپ کے یہاں کتابیں تبدیل نہیں ہوتی؟ ان کے یہاں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں ہر سال. میں نے کہا نہیں، یہ کتابیں اتنی عظیم الشان ہیں کہ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے، لیکن میرے دل کے اندر وہی کبر آیا کہ بڑا اچھا جواب دے دیا میں. اس میں کوئی شک نہیں، اچھا جواب ہے. اس چھوٹے سے بچے کی جانب سے یہ جواب بہت اچھا ہے، جس سے وہ خاموش ہو گئے. ان کی بات کو میں نے قبول نہیں کیا. وہ تو خیر شکر سنی کا زمانہ تھا، اس میں عقل و خرد بھی کچھ نہ تھی، لیکن میں نے یہ بتایا کہ دیکھیے اثر آ گیا. جب میں داخل ہوا درس نظامی میں تو ایک مجلس تھی میرے عزیزوں کی، اور اس کے اندر یہی تھے موجودہ تعلیم کے پڑھنے والے. انہوں نے میرے اوپر اعتراض شروع کی، اس لیے کہ ملا کو تو ہر جگہ نکو بنا دیتے. آج کل بھی یہی حال ہے کہ جب دیکھیں گے کسی مجلس میں مولوی موجود ہیں تو بس باتیں شروع کر دیں گے، دین کی باتیں شروع کریں گے، کوئی اپنی رائے پیش کرے گا، کوئی دوسرے کی رائے پیش کرے گا. یہ آج کل بھی، تو اسی طریقے سے مجھے بھی انہوں نے اعتراضات کا نشانہ بنایا. میں نے کہا اچھا ذرا تم مجھے جواب دو میری بات کا، حالانکہ میں بالکل کچھ نہیں جانتا. میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آسمان کا وجود ہے یا نہیں؟ ان کے آسمان کا وجود نہیں ہے. کہنے لگے نہیں. نہیں، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ کہ یہ آسمان نہیں ہے، یہ تو اوپر کی فضا ہے. تو میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اوپر ہوگی وہ آسمان کہلائے گی. اب اس کو میں نے دھوکہ دیا. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میری نظر اس چھت کے اوپر رک گئی، آ کر یہ آسمان ہے. اب جواب نہیں تھا ان کو، خاموش ہو گئے. بات وہی ہے حضرت کہ اس علم کے ساتھ ساتھ کبر آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ زیادہ راسخ ہو جاتا ہے. تو علم جو ہے یہ سبب ہے کبر کا، اور اہل علم کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. چاہے نفی کر دیں آپ اور بالکل برات ظاہر کر دیں اس سے، لیکن حقیقت یہ نہ ہوگی. کبر بہرحال موجود ہے، جس کا اظہار اور جس کا ظہور مختلف چیزوں کے اندر ہوتا رہتا ہے. آپس کی لڑائی بھی کبر کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ایک نے دوسرے کو اچھا حقیر سمجھا، اس نے اس کو حقیر سمجھا، کہ لڑائی شروع ہو گئی. یہ کبر موجود ہے حضرت، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. ایک تو یہ چیز ہے جو اہل علم کے اندر ہوتی ہے، اور یہ بغیر علاج کے نکلتی نہیں. ہمارے مشائخ میں شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مشہور شیخ گزرے، دسویں صدی کے بزرگ، بڑے بڑے ہی یہ کہنا چاہیے مقبول قسم کے بزرگ، کہ ان کے تمام خلفاء اور ان کے مریدین نہ صرف ملک میں تھے بلکہ ملک سے باہر بھی تھے، ایران میں بھی تھے، افغانستان میں بھی تھے، دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور ہر ایک ان میں سے کامل تھا. حضرت عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے، ان کے اندر کبر کا مادہ تھا، اور یہ ہو جاتا ہے جب کسی کا باپ عالم ہو یا بزرگ ہو تو پھر اولاد کے اندر بات آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، وہ اس کی اصلاح نہ کر سکے، کیونکہ اولاد کی اصلاح باطنی مشکل ہوتی ہے باپ سے الا قلیلا. انہوں نے اپنے ایک خلیفہ کے پاس اس کو بھیجا جو افغانستان میں تھا. خلیفہ صاحب کو معلوم ہوا کہ اس کے پیر زیادہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کو نکل کے گئے دور تک اور وہاں سے لے کر آئے. پیرزادہ صاحب نے اپنے والد کا ایک خط دے دیا جس میں ان کی اصلاح کے لیے لکھا تھا، یعنی مجلس میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی مسند پر بٹھایا تھا اس کو، کیونکہ شیخ زادے کی قدر وہی جانتا ہے کہ جو اس فن سے واقف ہے. انہوں نے وہ خط پڑھا، نیچے بیٹھے ہوئے تھے، خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد ان کو فرمایا صاحب زادے سے نیچے اترو، ہٹو یہاں سے. اب علاج شروع ہوا، وہ نیچے آ گئے. اس میں یہی لکھا تھا شیخ نے کہ اس کے اندر یہ مادہ ہے کبر کا، اس کو دور کرو. اور ان کو پھر ان کے اوپر مجاہدات رکھے. ایک سال تک تو ان سے جوتیاں سیدھی کرائیں نمازیوں کی اور خانقاہ میں آنے والے، سال بھر تک جوتیاں سیدھی کرو اور وہیں بیٹھو، قریب نہ یہ علاج ہو رہا ہے. دوسرے سال انہوں نے اور دوسرے ایسے مجاہدات بتائے کہ جو ان کے لیے بہت مشکل تھے لیکن کرنا پڑے. اب انہوں نے امتحان دیا. جمعدار جا رہا تھا ان کے گھر کا کوڑا کرکٹ لے کر، اور یہ دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہیں ڈیوٹی لگائی تھی. شیخ نے کہہ دیا اس جمعدار سے کہ تم جاتے ہوئے اپنی ٹوکری کا کوڑا اس پر پھینک دینا. جمعدار نے ایسا کیا، بس کوڑا دیکھنے کے بعد ایک دم کھڑے ہوئے، کہنے لگے نہ ہوا گنگوں میں تجھے خبر لیتا. جمعدار نے جا کر بتا دیا شیخ. شیخ نے کہا ابھی مادہ موجود ہے کبر کا. پھر ایک سال تک رگڑا اور پھر امتحان دیا اسی طریقے سے. اس جمعدار نے حکم کے مطابق پھر تمام کوڑا ان کے اوپر گرایا. اب بجائے اس کے کچھ اس کے اوپر ناراض ہوتے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تجھے تو چوٹ نہیں لگی، تجھے تو زخم نہیں آیا، کیا بات ہو گئی تھی تو یہ کام ہو گیا. تین سال کے بعد جا کے وہ ٹھیک ہوا. ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے بھیج دیا والد کے پاس، چنانچہ وہی مسند نشین ہوئے اپنے والد. دیکھیے ان کے اندر کتنا تکبر ہوتا ہے. اسی کے مقابلے میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھتے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت نے ان سے مجاہدے زیادہ نہیں کرائے. کچھ عرصے کے بعد پھر یہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب حاجی صاحب نے امتحان دیا اس طریقے پر کہ لوگ بیٹھے تھے، کھانا ان کے سامنے رکھا تھا، حضرت نے حضرت گنگوئی کے ہاتھ میں ایک روٹی دے دی تھی، یعنی یہ پکڑو اور اس کے اوپر دو بوٹیاں رکھی کہ تم کھاؤ، جبکہ اور لوگ بڑے احترام سے کھا رہے ہیں. حضرت گنگوئی نے کہا کہ میں تو اس قابل بھی نہ تھا، یہ آپ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ شیخ کے ہاتھ سے مجھے رزق مل گیا. اصلاح ہو چکی، کوئی کے اوپر وہ نہیں تھی. بتائیے ہم ایسا کر لیتے ہم تو اٹھ کے بھاگ دیتے ہیں. وہاں کہ تکبر چاہتا ہے اس اپنے ازالے کے لیے مجاہدات کو اور علاج کو، اور وہ علاج اسی طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے اس کے ازالے کی فکر میں لگے رہے. دوسری چیز تھی حسد، یہ بھی اہل علم کے لیے تحفہ ہے شیطان کا. جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ سیاحت میں رہتے تھے، ایک دن جنگل میں تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنے ایک گدھے کے اوپر دو بار لٹکا ہوئے لے جا رہا ہے. اپنے نور نبوت سے پہچان لیا کہ یہ ابلیس ہے. اس سے پوچھا کہ بھائی تو کیا لیے جا رہا ہے؟ اور انہوں نے کہا آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں. فرمایا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ کیا لیے جا رہا ہے، کیا ہے ان کے اندر. کہنے لگا ایک کے اندر تکبر ہے اور دوسرے کے اندر حسد ہے، یہ لے کر جا رہا ہوں. پوچھا کس کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ کہ امت کے علماء کے لیے. حسد آج کل بہت ہے حضرت، ہماری جماعت اس کے اندر مبتلا ہے. اپنے کسی ساتھی کی بلندی کو پسند نہیں کر سکتے، اگر کوئی اونچا اس سے ہو جائے تو پسند نہیں کرتا اور اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے. مدارس کا بھی یہی حال ہے، البتہ وہ مدارس جن پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ رہے وہ اس سے معفو، ورنہ شکایات کا وہ انبار ہوتا ہے ایک کا دوسرے کے خلاف کہ محتمین کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، تحقیقات ممکن نہیں ہوتی. دارالعلوم دیوبند اپنے سابق طرز سے ہٹا اور پھر اس کے اندر وہ فتنہ اور فساد پیدا ہوا کہ اسے بند ہونا پڑا. بہت سے لوگ وہاں سے نکل گئے اور پھر دوبارہ موجودہ حالت کے اندر شروع ہوا. اس زمانے کی کیفیت بتاتا ہوں، یہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد کا قصہ ہے. کیونکہ حضرت کی ذات گرامی تو بہت بلند تھی اور پورے دارالعلوم کے تمام اساتذہ پر کنٹرول تھا ان کا، اس کے بعد وہ کیفیت باقی نہ رہی. اساتذہ اور طلبہ میں حسد پیدا ہو گیا اور وہ درس میں ظاہر ہوتا، ایک استاد دوسرے استاد کے خلاف درس میں باتیں کرتا تھا. اب ظاہر ہے درس میں یہ بات ہوگی تو طلبہ کے اندر بھی تشدد اور تحزب پیدا ہو جائے گا، جماعتیں بن جائیں گی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر فساد ہوا، جھگڑے ہوئے، گولیاں چلی، اب وہ بند ہو گئے. یہ حسد کی کار ستانی تھی کہ اتنا عظیم ادارہ بند ہو گیا. تو اہل علم کے اندر یہ بات بھی کہ وہ حسد رکھتے ہیں، دوسرے کو بلند مقام پر دیکھ کر اور دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور پوری کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے اسے نکال دیا جائے. یہی حال اماموں کا بھی. اتنی بری بلا ہے کہ انسان کو یہ چین سے نہیں چھوڑتا، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. آپ نے پڑھی ہوگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پڑھا ہوگا، کفا بالحاسد انہ یغتم عند سروری، بس حاسد کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ غمگین ہوتا ہے تمہارے خوش ہونے کے بعد. یہ حاسد کی کیفیت بتائیے. ہماری جماعت کے اندر یہ بات بہرحال پائی جاتی ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا الا ماشاء اللہ, جس پر اللہ نے رحم فرما دیا وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں. اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو مجتنب رکھنا چاہیے. آج کل کی سیاسی چکر جتنی چل رہی ہے, جس قدر بھی سیاسی باتیں چل رہی ہیں, یہ سب کی سب اسی حسد کا اور تکبر کا نتیجہ ہے. یہ وہ عیوب ہیں جو اس جماعت کے اندر پائے جاتے ہیں. ہمیں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کل جو سیاسی رشتے کو فراغ اور اتار چڑھاؤ چل رہا ہے, اس کے اندر بھی یہی دو چیزیں کار فرما, حسد اور تکبر. اس لیے ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کی کاٹ میں اور سازش میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. کچھ محاسن بھی اس جماعت کے اندر, کچھ محاسن بھی اللہ تعالیٰ ان محاسن کو برقرار رکھے اور مزید محاسن حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محاسن میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جماعت اللہ کے فضل و کرم سے عام مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنے والی, خصوصاً عبادت, نماز روزے کے اندر, اور تقریباً پورے تمام لوگوں کا یہی حال ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر جماعت اولیاء کو دیکھنا ہو تو طلبہ کو دیکھو. اللہ کے یہ اولیاء ہیں, یعنی عام مسلمانوں کے مقابلے میں یہ اولیاء ہیں, ان کو حقیر نہ سمجھو, کیونکہ اللہ کے ولی کی بہت بڑی کرامت ہوتی ہے, فضیلت ہوتی ہے. اور ولایت کس کو کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. ولایت کے مرتبے تو بہت ہیں, نیچے سے اوپر تک چلے جاتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر ولایت کہا جاتا ہے دو چیزوں کو جو قرآن کریم نے بیان فرمائی, کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. بدولت ما قبل میں اولیاء کا ذکر ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگے تعریف فرمائی, الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان والے ہوں اور تقوی والے. تقوی کا مطلب میں پہلے بیان کر کے آیا ہوں شاید کسی مجلس میں, کہ تقوی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کبائر سے آدمی بچ جائے, یہ ادنا درجہ ہے. جب کبائر سے بچنے کا اہتمام کسی کے اندر پیدا ہو جائے اور ہو ایمان والا, تو اس کو ولایت کا ادنا درجہ حاصل ہو گیا. پھر اس کے بعد اور زیادہ اوپر کے مراتب, تقوی کے پانچ مراتب غالبا امام غزالی نے بیان فرمائے. سب سے ادنا مرتبہ یہ, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ صغائر سے بھی اجتناب کرے, یہ اس سے اعلیٰ ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ مباحات سے بھی اجتناب کرے, مباحث بئی طور, کہ وہ مباح کو اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ کہیں یہ مجھے زیادہ وسعت کی طرف نہ لے جائے. اس لیے کہ جب توسو فی المباحات ہوتا ہے تو پھر آدمی قابو نہیں پا سکتا, اور مباحات کو چھوڑ کر پھر وہ آگے منکرات میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے وہ اپنے آپ کو ان منکرات سے بچانے کے لیے مباحات میں توسو اختیار نہیں کرتے, بلکہ بقدر ضرورت مباحات کو اختیار کرتے ہیں. ایک معمولی سی مثال سے آپ سمجھ جائیں کہ ایک شخص سوتا ہے اور نیند کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت وہ نیند کر لے, ظاہر ہے کہ یہ ضروری. دوسرے یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کر اور تناؤ والی نیند کرے. پہلے کے مقابلے میں یہ درجہ جو ہے یہ ذرا خطرناک ہے. اور اس سے بھی زیادہ واضح مثال کھانے پینے کی, کہ کھانا پینا جو ہوتا ہے مباحات میں داخل. ایک تو ہے اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے, وہ تو فرض ہے. دوسرے یہ ہے کہ وہ کھانے کے اندر کچھ توسر کر لیا جائے. تیسرے یہ ہے کہ وہ کھانے کے اندر اتنا توسر کر لے کہ پھر آگے تک نکل جائے. ہمارے کو کہا کرام نے تین چار درجے بیان فرمائے. فرمایا کہ ایک درجہ تو ہے ضرورت, اور ضرورت پر عمل کرنا ضروری ہے. دوسرا درجہ ہے راحت,